الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلب المؤمن حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة مؤمن حتى يأمن جاره بوائقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی میں مختصر سی زندگی جو عطا فرمائی ہے، اس کو گزارنے کے لیے جو باڈی ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، جس کو جسم کہا جاتا ہے، اس جسم کے دو نظام ہیں، ایک نظام ظاہر اور ایک نظام باطن، یعنی ایک وہ نظام ہے جو مرئی اور مشاہد ہے اور دوسرا وہ نظام ہے جو غیر مرئی غیر مشاہد ہے، جس کو بغیر پھاڑے، بغیر چاک کیے، بغیر کاٹے ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ باڈی اور یہ جسم ان دونوں نظام کے مجموعے کا نام ہے. نظام ظاہر سے مراد ہماری دیکھنے والی آنکھ ہے، سونگھنے والی ناک ہے، بولنے والی زبان ہے، سننے والے کان ہیں، چکھنے والی زبان ہے، پکڑنے والے ہاتھ ہیں، چلنے والا پاؤں ہے. ان سب کے اندر اللہ نے مختلف قوتیں رکھی ہیں. اس کا نام قوت باصرہ ہے، اس کا نام قوت شامہ ہے، اس کا نام قوت سامعہ ہے، اس کا نام قوت ذائقہ ہے، اس کا نام قوت باطشہ ہے، اس کا نام قوت ماشیہ ہے. یہ وہ ساری قوتیں ہیں جس کا مجموعہ مل کر کے ہماری باڈی کے نظام کو صحیح اور سالم رکھے ہوئے ہیں. دوسرا نظام باطن ہے، یہ تو وہ نظام ہے جو مرئی اور مشاہد ہے، جو دیکھنے میں آتا ہے. آپ ہماری آنکھ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی آنکھ دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری ناک دیکھ رہے ہیں، ہمیں آپ کی ناک نظر آ رہی ہے، آپ ہمارے کان کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے کان کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں، ہماری نظر میں آپ کے بھی ہاتھ ہیں. غرض ہے کہ یہ قوا اور یہ قوتیں وہ ہیں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں، اور ہر ایک دوسرے کے اس نظام کو دیکھتا ہے اور اس کی نگاہوں کے سامنے. لیکن دوسرا نظام وہ ہے جس کو نظام باطن سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس باڈی کے لیے وہ نظام بھی اہم ہے، لیکن وہ نظام باطن میں ہے، یعنی مخفی ہے، وہ نظام چھپا ہوا ہے. اس سے مراد ہمارا ہارڈ یعنی قلب ہے، اس سے مراد ہمارا گردہ ہے، اس سے مراد ہمارا پھیپھڑا ہے، اس سے مراد ہماری آنتیں ہیں، اس سے مراد ہمارا پیٹ ہے، اس سے مراد ہمارا جگر ہے، اس سے مراد ہمارا لیور ہے. اس کو نہ ہم دیکھ پا رہے ہیں، نہ آپ ہمارا دیکھ پا رہے ہیں. یہ غیر مرئی غیر مشاہد ہے، اس کو بغیر پھاڑے ہوئے ڈاکٹر ہی دیکھتا ہے، اور بغیر پھاڑے ہوئے کوئی بھی کسی کا دیکھ نہیں سکتا. اور ان دونوں نظام کو چلانے والی چیز جو ہے وہ روح ہے. روح نظام ظاہر سے بھی مربوط ہے اور نظام باطن سے بھی مربوط ہے. روح کا تعلق ظاہری نظام سے بھی ہے اور باطنی نظام سے بھی ہے. اور روح کیا چیز ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اے میرے حبیب، لوگ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ روح کیا چیز ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ روح کیا چیز ہے۔ جس طرح سے خوشبو اپنی علامت سے پہچانی جاتی ہے، لیکن کوئی خوشبو کو دیکھنا چاہے فضا میں تو وہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ مسجد کے اندر خوشبو آپ آ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس خوشبو کو مرئی قوت کے سے آپ دیکھنا چاہیں کہ وہ خوشبو کہاں ہے تو نہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک شاعر تھا، اس نے ایک شعر بنانا چاہا لیکن ایک مصرے پر جا کر کے بات اٹک گئی۔ وہ کیا کہ دورے ابلق کیسے کم دیدہ موجود، دورے ابلق کیسے کم دیدہ موجود، کہ دورے ابلق، دور کے معنی موتی، اور ابلق اس موتی کو کہتے ہیں جو سفید ہو لیکن سیاہی مائل ہو، جس کو سرمئی کلر کہا جاتا ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ دورے ابلق یعنی سرمئی کلر کا موتی، یعنی جو سفید ہو لیکن اس میں ہلکی سی سیاہی بھی آمیز ہو، یہ کمیافت ہے، کمیاب ہے۔ دورے ابلق کیسے کم دیدہ موجود، یہ کمیاب ہے، کمیافت ہے۔ اب دوسرا مصرع بن ہی نہیں رہا ہے کہ بیچارے کا شعر مکمل ہو۔ بہت پریشان ہوا، اتفاق سے زیب النساء جو اس وقت کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کو پتہ لگ گیا کہ ایک شاعر ہے اور اس کا شعر ناقص ہے، اور اس کے پاس اس کا ذوق تھا، یعنی شاعرانہ، وہ عورت ہو کر کے ذوق رکھتی تھی۔ زیب النساء کو جب خبر لگی تو اس نے دوسرا مصرع بنا کر کے بھیج دیا۔ وہ کیا کہ دورے ابلق کیسے کم دیدہ موجود، دورے ابلق کیسے کم دیدہ موجود، ولے اشکے بتانے سرما آلود، کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ دورے ابلق یہ کمیافت ہے، کمیاب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اپنے محبوب کے آنکھ میں وہ سرما جو لگنے والا ہو وہ لگا دو، پٹ سے وہ آنکھ میں لگتے ہی، سرما آنکھ میں جاتے ہی، وہ جو پانی گرے گا اس پانی میں، پانی کے ساتھ وہ سرما بھی آمیز ہوگا۔ وہی تو دورے ابلق ہے، اور کیا ہے دورے ابلق جس کو کمیافت کہہ رہے ہو؟ ارے لگنے والا سرما اپنے محبوب کی آنکھ میں لگا دو، وہ پانی کا قطرہ جو گرے گا وہی دورے ابلق ہے۔ یہ شعر جب اس کے پاس پہنچا تو اچھلنے لگا، اس لیے کہ یہ فارسی کا مقولہ ہے میرے بزرگوں، قدر جوہر شاہ داند یا بے داند جوہری، کہ جوہر کے قدر یا تو شاہ جانتا ہے یا جوہری جانتا ہے۔ بھینس کے سامنے بین بجائے وہ بیٹھی پگرائے، دیہاتی کہاوت ہے، بھینس کے سامنے کوئی بین بجا رہا تھا، وہ ایسے منہ کر کے پگرا رہی تھی کچھ نہیں، تو اس نے ایک کہاوت بنا دیا کہ بھینس کے سامنے بین بجائے وہ بیٹھی پگرائے، تو اس سے کیا اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو قدر جوہر شاہ داند یا بی داند جوہری، حضرت موسیٰ نے جب اپنی لاٹھی ڈالی اور جتنے ساحر تھے سب کے ازدہے کو آپ کی لاٹھی نے نگل لیا، چونکہ وہ سب کے سب ماہرین فن تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی ساحر نہیں ہے، یہ موسیٰ کوئی جادوگر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا نبی ہے، ورنہ سانپ بنانا تو ہم بھی جانتے ہیں، سارے سانپوں کو نگل لیا، یہ کون سی بات ہے، اور اعلان کر دیا آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ تو قدر جوہر شاہ داند یا بے داند جوہری، چونکہ وہ صاحب فن تھے اس لیے فن سے وہ واقف تھے، انہوں نے اس کو سمجھا کہ یہ سحر اور جادو نہیں ہے، بلکہ یہ واقعتاً جو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، واقعتاً یہ اللہ کے نبی ہیں، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے فرعون جو کچھ کرنا ہو کر لو، ہاں تم جو چاہے سزا دینا، سزا دے لو. لیکن آمنتو برب موسیٰ و ہارون, ہم تو رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتے ہیں اور اس کا یہ اعلان کرتے ہیں. بہرحال وہ شاعر جوہری تھا, وہ اچھلنے لگا, اب اس جستجو میں لگا کہ آخر وہ کون ہے جس نے میرے ناقص شعر کو مکمل کر دیا. اگر آپ کسی فن میں ناقص ہوں اور کوئی آپ کے لیے مکمل بن جائے اور اس میں کمال پیدا کر دے اور آپ کو کامل بنا دے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کے دل میں اس کی عظمت بہت زیادہ پیدا ہوگی. جیسے قرآن پاک جو پڑھتے ہیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, اللہ نے اپنے پاک کلام یعنی قرآن کریم کے دو صفات بیان کیے ہیں. ایک تو یہ بیان کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ایک صفت یہ بیان کی کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں, لا ریب فیہ. دوسری صفت یہ بیان کی کہ ہدی للمتقین, تقوی والوں کے لیے یہ سرمایہ ہدایت ہے, مایہ ہدایت ہے, ان کی ہدایت کی یہ پونجی ہے, ان کی ہدایت کا یہ ذریعہ ہے. یہ دو صفات جو اللہ نے اپنے پاک کتاب کے بیان کیے, امام رازی بہت بڑے مفسر ہیں, تفسیر کبیر کے نام سے کئی جلدوں میں ان کی تفسیر ہے. انہوں نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, اللہ نے اپنی کتاب کے دو صفات بتائے ہیں. ایک صفت تو یہ ہے کہ لا ریب فیہ, اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ کلام الہی ہے, یہ محمد بن عبداللہ کا کلام نہیں ہے, محمد عربی کا کلام نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اپنے مخصوص بندے جبرائیل کے ذریعے لوح محفوظ سے وقتاً فوقتاً اتارا ہے. کوئی اگر یہ شبہ کرتا ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو فاتو بھی صورت میں مثلی, اللہ نے چیلنج کر دیا کہ کوئی ایسی صورت بنا کر کے تو پیش کر دو. تم بھی فصاحا ہو, بلاغا ہو, بڑے بڑے ماہر فن ہو اور فصاحت و بلاغت میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہو, لیکن کوئی اس کا چیلنج کو قبول نہیں کر سکا اور کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکا. تو ایک صفت تو بتائی کہ لا ریب فیہ, اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں, اور دوسری صفت بتائی ہدی للمتقین. امام رازی فرماتے ہیں کہ پہلی صفت جو ہے لا ریب فیہ, یہ صفت جو اللہ نے بتائی ہے یہ اپنی پاک کتاب کے کمال کو بتایا ہے کہ یہ کامل ہے, اس کے اندر کمال مکمل طور پر موجود ہے. اور ہدی للمتقین کے ذریعے یہ بتایا اللہ نے کہ یہ کتاب خالی کامل ہی نہیں ہے بلکہ مکمل بھی ہے, یعنی ناقصوں کے اندر کمال پیدا کرنے والی بھی ہے. اور کسی بھی کامل کا کمال اس وقت تک کہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مکمل نہ بن جائے, یعنی اپنا کمال دوسروں میں منتقل کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہ پیدا ہو جائے, اور دوسرے جو ناقص ہیں ان کو کامل بنانے کا شعور اور اس کے اندر صلاحیت نہ ہو. تو یہ قرآن کی دو صفات ہیں, وہ دونوں الگ الگ محامل پر محمول ہیں. ایک میں تو اللہ نے پہلی صفت میں اللہ نے اس کے کمال کو بتایا ہے, اور دوسری صفت ہدی للمتقین میں اس کے مکمل ہونے کو بتایا ہے کہ یہ کامل بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ مکمل بھی ہے کہ ناقصوں کو یہ کامل بناتا ہے, جو ناقص ہوتے ہیں ان کو کامل بناتا ہے. لاکھوں کروڑوں ناقصوں کو اس قرآن نے اور قرآن کے تعلق نے کامل بنایا ہے, اس تفصیل میں جانے کا یہ وقت نہیں ہے, موقع نہیں ہے. بہرحال آگے چلیے. اب اس کے بعد جب اس کی سمجھ میں آیا کہ کوئی پکا شاعر ہے اور صاحب فن ہے جس نے میرے ناقص شعر کو کامل کر دیا, تو اب اس کی ملاقات کی جستجو پیدا ہوئی کہ آخر وہ ہے کون. تو جب زیب النساء کو پتہ لگا کہ وہ شاعر ملنے کے لیے بیتاب ہے, تو اس نے ایک کاغذ پر ایک شعر لکھ کر کے بھیج دیا کہ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل در سخن مخفی منم، چون بوئے گل در برگ گل ہر گدیدن میل دارد، در سخن بیند مرا در سخن بیند مرا، کہ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، کہ میں اپنی باتوں میں اسی طرح سے چھپی ہوئی ہوں جس طرح سے گلاب کی پنکھڑیوں میں خوشبو چھپی رہتی ہے، اس خوشبو کو الگ کر کے تم پنکھڑیوں سے الگ کر کے دیکھنا چاہو تو وہ مرئی اور مشاہد نہیں ہوگی اور وہ تمہارے دیکھنے میں نہیں آ سکتی ہے۔ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل ہر کے دیدن میل دارد، در سخن بیند مرا، جو مجھ کو دیکھنا چاہتا ہو، جو مجھ کو دیکھنا چاہتا ہو اور مجھ سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہو، وہ میری باتوں کو دیکھ لے، وہ میرے کلام کو دیکھ لے۔ یہ شعر جب اس شاعر کے پاس پہنچا ہے تو جلتے پر پٹرول کا کام کیا اس نے اور بہت بیتاب ہوا، لیکن اس کی بیتابی وہیں پر رہ گئی، وہ ملاقات نہیں کر سکا۔ تو عرض کرنے کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح سے برگ گل کے اندر خوشبو چھپی رہتی ہے، الگ سے آپ اس کو نکال کر کے دیکھنا چاہیں نہیں دیکھ سکتے، ایسے ہی اس باڈی کے اندر روح چھپی ہوئی ہے، اس روح کو آپ دیکھنا چاہیں تو اس کی علامتوں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آنکھ دیکھ رہی ہے، زبان بول رہی ہے، ہاتھ ہل رہے ہیں، زبان سے کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ کھایا اور پیا جا رہا ہے، کان سننے کا کام کر، اس کا مطلب روح موجود ہے۔ لیکن یہ روح کب تک کہ ہماری اس باڈی کے اندر ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، اور روح کا حاصل کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، قل الروح من امر ربی، اے میرے حبیب آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب کے حکم کا نام روح ہے، میرے رب کے حکم کا نام روح ہے، جب تک کہ میں چاہوں اس وقت تک کہ باڈی کے اندر ہے، اور جب میں چاہوں اس باڈی سے اس کو الگ کر لوں اور نکال لوں اور پوری باڈی بیکار ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اصل روح کی غذا جو ہے وہ عوامر ربانی ہے، یہ جو اللہ نے کہا قل الروح من امر ربی، امر رب کا نام روح ہے، یعنی روح کی بھی غذا ہے جس طرح سے بدن کی غذا ہے۔ آج کا ہر انسان جسمانی غذا کی فکر تو کرتا ہے لیکن روحانی غذا کی فکر نہیں کرتا، حالانکہ اس پوری باڈی کو چلانے والی جو چیز ہے وہ روح ہے، اور روح کی غذا عوامر رب ہے، روح کی غذا عوامر رب ہے، رب کے حکم کے مطابق یہ آنکھ دیکھنے کا کام کرے، یہ کان سننے کا کام کرے، یہ ناک سونگھنے کا کام کرے، یہ زبان بولنے کا کام کرے، یہ دل و دماغ سوچنے کا کام کرے، یہ ہاتھ پکڑنے کا کام کرے، یہ پاؤں چلنے کا کام کرے، تب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روح کو غذا پہنچا رہے ہیں۔ اور اگر آنکھوں کا استعمال امر رب کے خلاف ہے، زبان کا استعمال امر رب کے خلاف ہے، کانوں کا استعمال رب کے حکم کے خلاف ہے، ہاتھوں کا استعمال رب کے حکم کے خلاف ہے، شعور و جذبات کا استعمال رب کے حکم کے خلاف ہے، ہماری خلوتوں کا استعمال رب کے حکم کے خلاف ہے، ہماری جلوتوں کا استعمال رب کے حکم کے خلاف ہے، ہمارا سفر و حضر رب کے حکم کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح غذا سے محروم ہے اور اس کو ہم غذا فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، عرض کرنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ دو نظام ہے، ایک نظام ظاہر اور یہ ہے نظام باطن۔ نظام ظاہر میں سب سے اہم چیز کون سی ہے؟ وہ زبان ہے. سب سے اہم چیز زبان ہے. اور نظام باطن میں سب سے اہم چیز قلب ہے. نظام باطن میں سب سے اہم چیز قلب ہے. نظام ظاہر میں سب سے اہم چیز زبان ہے. اس لیے آقا نے فرمایا کہ روزانہ صبح کو پورے جسم کے سارے اعضا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں زبان کے سامنے کہ دیکھ ان استقمتی استقمنا و ان وججتی وججنا. اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے, اور اگر تو نے گڑبڑ کیا اور تجھ سے گڑبڑ ہوا تو ہمارا حال بھی برا ہو جائے گا. میرے بزرگوں, زبان نے گالی دی آپ کو, ٹھکائی سرکی ہو رہی ہے, گالی دی زبان نے, ہاتھ توڑا جا رہا ہے, کمر کی ٹھکائی ہو رہی ہے, پاؤں پر لاٹھیاں چل رہی ہیں, کمر پر لاٹھیاں چل رہی ہے. اس کمر نے کیا قصور کیا تھا؟ اس پاؤں نے کیا قصور کیا تھا؟ اس ہاتھ نے کیا قصور کیا تھا؟ اس سر نے کیا قصور کیا تھا؟ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ روزانہ ہاتھ جوڑ کر کے زبان کے سامنے سارے اعضا کھڑے ہوتے ہیں کہ دیکھ ان استقمتی استقمنا, اگر تو ٹھیک ٹھاک رہی تو ہم بھی ٹھیک ٹھاک رہیں گے, اور اگر تو نے ٹھیک ٹھاک بند کر دیا تو ٹھوکم ٹھاک شروع ہو جائے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا ہر جوڑ ٹھوکا جائے گا, پھر سر میں بھی چوٹ آئے گی, ہاتھ میں بھی چوٹ آئے گی, پاؤں میں بھی چوٹ آئے گی. حالانکہ پاؤں نے کوئی قصور نہیں کیا, ہاتھوں نے کوئی قصور نہیں کیا, سر نے کوئی قصور نہیں کیا, کمر نے کوئی قصور نہیں کیا. میرے دوستو, آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِ اعْوَجَجْتِ اعْوَجَجْنَا, اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ زبان کے استعمال پر خاص طور پر توجہ دی ہے, اور اپنے ماننے والوں کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے. 50 مرتبہ سوچو تب منہ کھولو. یہ نادان ہیں وہ لوگ جو بولنے کے بعد سوچتے ہیں, پہلے بک بک کر لیتے ہیں اس کے بعد سوچتے ہیں کہ میں نے کیا کہا. اور دانا ہیں وہ لوگ جو زبان پر کنٹرول رکھتے ہیں, 100 مرتبہ سوچتے ہیں اور اس کے بعد تب وہ بولتے ہیں. تدبیر اور تدبر, جس کا قرآن میں بار بار تذکرہ آیا ہے, جس کا حاصل ہے انجام پر نگاہ رکھنا. ٹھیک ہے, غصہ آیا, آپ نے کسی کو تھپڑ لگا دیا لیکن اس کا انجام آپ نے سوچا کیا؟ غصہ آیا, آپ نے بیوی کو 3 طلاق تو دے دی لیکن انجام سوچا آپ نے؟ غصہ آیا, اپنے بچے کی ٹانگ توڑ دی لیکن اس کا انجام سوچا؟ عقل مند وہ ہے جو مدبر ہو, جس کے اندر تدبر ہو, جس کے اندر تدبیر ہو, جو انجام کو سوچ کر کے بولے, انجام کو سوچ کر کے قدم بڑھائے, انجام کو سوچ کر کے کوئی کام کرے. بغیر انجام کو سوچے, انجانا بن کر اور نادان بن کر جو چاہے زبان پر آئے اور بول ڈالے, یہ نادانی کی بات ہے, یہ عقل مندی کی بات نہیں. بہرحال نظام ظاہر میں سب سے اہم چیز زبان ہے, اور نظام باطن میں سب سے اہم چیز قلب ہے. نظام باطن میں سب سے اہم چیز قلب ہے. آقا نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. دیکھو, جسم کا ایک ٹکڑا ہے, گوشت کی ایک بوٹی ہے چھوٹی سی, تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے, اور جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پورے نظام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اگر ہمارا آپ سے دل ملا ہوا ہے, اگر ہمارا آپ سے دل ملا ہوا ہے تو آپ ٹیڑھے بھی چلیں گے تو وہ ادا ہماری سمجھ میں آئے گا, اور کہیں گے یہ ادا ہے ان کے چلنے کے, دیکھیے یہ بھی اس طرح سے بھی چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ سے ہمارا دل ملا ہوا نہیں ہے, بلکہ اس دل کے اندر آپ سے بغض ہے، عناد ہے، حسد ہے، اس کے اندر تعلی ہے، اس کے اندر کبر ہے، اس کے اندر غرور ہے، اس کے اندر دنیا بھر کی خرافات ہے، اس کے اندر خودبینی ہے، اس میں خود غرضی ہے، اس میں خود ستائش ہے، یہ سب امراض قلبیہ ہیں جس سے دل ہمارا لبریز ہے، تو آپ سیدھے بھی چلیں گے تو وہ اس میں کجی نظر آئے گی کہ دیکھتے ہو اکڑ کے چلتا ہے، دیکھتے ہو کتنا گھمنڈ ہے اس کے اندر، دیکھتے ہو چنی اور چنا۔ تو یہ دل جب ٹھیک ہوتا ہے تو ساری مشینیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور جب دل میں بگاڑ آتا ہے، لیکن اسی لیے کسی اردو کے شاعر نے کہا ہے، کسی سے دل کے نہ ملنے کی شکایت ہم کیا کریں، کسی سے دل کے نہ ملنے کی شکایت ہم کیا کریں۔ یہ ہوتا ہے نا معاشرہ، یار کیا کریں، فلاں سے ہمارا دل نہیں مل، میل نہیں کھاتا، اس کے یہاں جانے کا دل نہیں چاہتا۔ تو اردو کا شاعر کہتا ہے، کسی سے دل کے نہ ملنے کی شکایت ہم کیا کریں، دو حرف لفظ دل میں ہیں وہ بھی جدا ملے، دو حرف لفظ دل میں ہیں وہ بھی جدا ملے۔ سمجھ میں آیا؟ قلب عربی میں کہتے ہیں، انگلش میں ہارٹ کہتے ہیں، اردو میں اس کو دل کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے دل کو لکھیے تو دال الگ ہے، لام الگ ہے، دال کے نیچے زیر ہے، لام کے اوپر جزم ہے، دال الگ لام الگ۔ کہ کسی سے دل کے نہ ملنے کی شکایت ہم کیا کریں، ارے دو حرف لفظ دل میں ہیں وہ بھی جدا ملے، وہ بھی الگ الگ ہے، دل میں دو ہی حرف ہیں وہ بھی الگ الگ ہے جی۔ اسی لیے عربی کا شاعر کہتا ہے، وما سمی الانسان الا لانسه، وما سمی الانسان الا لانسه، وما القلب الا انه يتقلب۔ کہ انسان کو انسان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر مادہ انس ہے۔ کسی جنگل بیابان میں آپ اکیلے جا رہے ہیں، سامنے سے شیر آتا ہوا دکھائی دے گا تو کیا گھبراہٹ نہیں ہوگی؟ سانپ آتا ہوا دکھائی دے گا، گھبراہٹ نہیں ہوگی؟ اگر اس کے علاوہ کوئی اور درندہ دکھائی دے گا تو آپ کو الجھن اور پریشانی نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ لیکن اگر کوئی انسان آتا ہوا دکھائی دے گا تو آپ کو ایک طرح کی راحت محسوس ہوگی، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے عربی ہو، چاہے اجمی ہو، چاہے جو بھی لباس پہنے ہو، چاہے جس شکل کا ہو، چاہے جس قبیلے کا ہو، لیکن ہے انسان۔ تو انسان کا حاصل ہی یہی ہے کہ اس کو دیکھ کر کے انس ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو دیکھ کر کے انس کے بجائے آدمی اس طرح سے بھاگے جس طرح سانپ سے بھاگتا ہے، بچھو سے بھاگتا ہے، شیر سے بھاگتا ہے، اور دوسرے موذی جانوروں سے بھاگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انسانیت کے اندر فرق ہے، اس کی انسانیت کے اندر فرق ہے۔ اس کو غور کرنا چاہیے کہ میری انسانیت کہاں چل گئی، چلی گئی ہو۔ مل قلب اللہ انہ یتقلب، اور دل کو دل اس لیے کہا جاتا ہے کہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی آپ کے ساتھ ہے کبھی آپ سے دور ہے، کبھی آپ کے قریب ہے کبھی آپ سے دور ہے، کبھی آپ سے دور ہے کبھی آپ کے قریب ہے۔ یہ قلب کا حال ہے، چونکہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اسی لیے امام ترمذی نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ وحبب حبیبک حونما عسا ان یکون بغیزا، وابغض بغیزک حونما عسا ان یکون حبیبا۔ کسی سے محبت ہو، پیار ہو، تو اس میں اعتدال رکھو، سارے راز کھول کر کے نہ بیان کر دو، چاہے بیوی ہی کیوں نہ ہو، ہاں چاہے جگری دوست ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی گہرا فرینڈ کیوں نہ ہو، راز سب کے سامنے مت کھولو، اس لیے کہ دل اللہ کے قبضے میں ہے، ہو سکتا ہے دل پلٹ جائے، سر بازار تم کو رسوا کر دے گا، چوراہے پر تم کو ننگا کر دے گا. اور اگر کسی سے دشمنی ہو جائے, کسی سے دل ہٹ جائے, تو اس میں بھی اعتدال رکھو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہٹا ہوا دل اللہ جوڑ دے. لاکھوں انسان ہیں کہ جن کے دل ہٹے ہوئے تھے, لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا. میرے دوست, تو عرض کرنے کا حاصل یہ ہے کہ نظام ظاہر میں سب سے اہم چیز زبان ہے, اور نظام باطن میں سب سے اہم چیز قلب ہے, جس سے یہ باڈی ہماری چل رہی ہے. لیکن ان دونوں کو, نظام ظاہر میں سے زبان کو بھی اور نظام باطن میں قلب کو, جس طرح سے روح کی ضرورت ہے اس کو چلنے کے لیے اور متحرک رہنے کے لیے, اس کو فعال رہنے کے لیے, اس کو متحرک بالفعل رہنے کے لیے, اسی طرح ایمان سب سے اہم چیز ہے, اس زبان کے لیے بھی اور اس قلب کے لیے بھی, اس زبان کے لیے بھی, اس قلب کے لیے بھی. ایمان سب سے ایک مومن کے لیے اہم چیز ہے کہ زبان میں بھی ایمان ہو, نگاہ میں بھی ایمان ہو, کانوں میں بھی ایمان ہو, ہاتھوں میں بھی ایمان ہو, پاؤں میں بھی ایمان ہو, شعور میں بھی ایمان ہو, جذبات میں بھی ایمان ہو, اخلاق میں بھی ایمان ہو, اعمال میں بھی ایمان ہو, حرکات میں بھی ایمان ہو, سکنات میں بھی ایمان ہو, کھانے میں بھی ایمان ہو, پینے میں بھی ایمان ہو, جاگنے میں بھی ایمان ہو, سونے میں بھی ایمان ہو. ایمان ایک ایسی دولت ہے جس کی ضرورت ہر مشین کو ہے, اس کے بغیر ایک مومن کی زندگی بیکار ہے. لیکن آقا نے فرمایا, لا یستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ. دھیان سے سنیے گا میرے بزرگ, بات اب آخر کی طرف جا رہی ہے. لا یستقیم ایمان العبد, وہ ایمان جو پوری باڈی کی اہم اور غیر اہم ہر مشین اور ہر پرزے کے لیے ضروری ہے, جس کے لیے محنت کی بھی ضرورت ہے, جس کے لیے جان لگانے کی ضرورت ہے, مال لگانے کی بھی ضرورت ہے, صلاحیت کی بھی ضرورت ہے, قوت لگانے کی بھی ضرورت ہے, وقت لگانے کی بھی ضرورت ہے, ثروت لگانے کی بھی ضرورت ہے, خاندان کو چھوڑنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن لا یستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ, لیکن مومن کا ایمان اس وقت تک کے نہیں ٹھیک ہو سکتا جب تک اس کا دل نہ ٹھیک ہو جائے. یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. مومن کا ایمان اس وقت تک کے ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک دل نہ ٹھیک ہو جائے. یہ نظام باطن کا سب سے اہم جز ہے. اس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ پورے نظام کے لیے ایمان ضروری ہے, اور ایمان اس وقت تک کے ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ دل نہ ٹھیک ہو جائے. اور آگے سنیے, آقا نے فرمایا, لکل شئین سقالت و سقالت القلب ذکر اللہ. ہر چیز کی ایک قلعی ہے, ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے, ہر چیز کی صفائی ستھرائی کا ایک طریقہ ہے. کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے, اگر برتن گندا ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے, اگر چشمہ گندا ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے, اگر بدن گندا ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے, اگر گاڑی گندی ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے. لیکن جس طرح سے یہ ساری چیزیں گندی ہوتی ہیں, آقا نے فرمایا یہ دل بھی گندا ہوتا ہے. اور یہ دل گندا کیسے ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. بد نگاہی سے دل گندا ہوتا ہے, بد زبانی سے دل گندا ہوتا ہے, غلط سننے سے دل گندا ہوتا ہے, غلط پکڑنے سے دل گندا ہوتا ہے, غلط دیکھنے سے دل گندا ہوتا ہے, غلط کھانے سے دل گندا ہوتا ہے, غلط پینے سے دل گندا ہوتا ہے, غلط معاشر سے دل گندا ہوتا ہے, غلط صحبت سے دل گندا ہوتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہمارے اعمال ظاہرہ جو ہیں وہ ہمارے باطن کو گندا کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے دل کے اندر جو حلاوت ہونی چاہیے, جو لذت ہونی چاہیے, جو چیشٹ ہونا چاہیے, جو ذائقہ ہونا چاہیے, وہ ختم ہو جاتا ہے, اور اس شیشے کے اوپر زنگ آ جاتا ہے, پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا. آئینہ کہیں کے لیے ہوتا ہے، آئینہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنا چہرہ دیکھ سکے، دل کو بھی اللہ نے آئینہ بنایا ہے۔ اس بات کو سمجھا علامہ اقبال نے، چنانچہ اس نے کہا کہ تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساس میں۔ اے لوگوں، اپنے دل کو بہت زیادہ بچا کر کے مت رکھو، اگر حالات سے ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو، اگر مکارے سے ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو، اگر بلیات سے ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو، اگر باپ کو لے کر کے دل دیا اللہ نے ٹوٹنے دو، اگر دادا کو لے کر کے دل ٹوٹ گیا تو ٹوٹنے دو، اگر پوتے کو لے کر کے دل ٹوٹ گیا تو ٹوٹنے دو، اگر مال لے کر کے اللہ نے دل توڑ دیا تو ٹوٹنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جتنا ٹوٹتا ہے اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز ٹوٹنے کے بعد بے قیمت ہو جاتی ہے، بے حیثیت ہو جاتی ہے، لیکن دل کو اللہ نے وہ آئینہ بنایا ہے کہ جتنا ٹوٹتا ہے یہ حالات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے، ابتلاءات سے، بیماریوں سے، اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ پوچھا، اے اللہ، اگر آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کروں، اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو تو میں کہاں ڈھونڈوں؟ جواب ملا، عند منکسرۃ القلوب، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ کہاں ڈھونڈنا؟ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس، جن کا دل ٹوٹ چکا ہو، جن کا دل ٹوٹ چکا ہو، ان کے پاس ڈھونڈنا، وہاں میں ملوں گا تمہاں۔ اسی لیے کہا گیا کہ آہ جاتی ہے فلک پر، جب دل ٹوٹتا ہے تو آہ نکلتی ہے، تو آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، خار ہیں بدکار ہیں اور ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ لا یستقیم ایمان العبد، اگر ایمان کو ٹھیک کرنا ہو تو دل کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور دل کیسے ٹھیک ہوگا؟ لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلب ذکر اللہ، اللہ کا ذکر جتنا کرو گے اور ذکر اللہ کی ضربیں جتنی لگاؤ گے، جتنی ضربیں لگاؤ گے، چاہے ذکر ناسوتی ہو، چاہے ذکر ملکوتی ہو، چاہے ذکر جبروتی ہو، چاہے ذکر لاہوتی ہو، چاہے ذکر حدادی ہو، چاہے ذکر قلندری ہو، چاہے ذکر ارا ہو، چاہے ذکر سرمدی ہو، چاہے ذکر جاروب القلب ہو، چاہے ذکر سلطان الاذکار ہو، ان ضربوں کے ذریعے ہی تمہارا دل مجلا ہوگا، تمہارا دل مزکا ہوگا، تمہارا دل منقع ہوگا، تمہارا دل آئینہ بنے گا۔ جب آئینہ بن جائے گا تو اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے کہ تم کہو گے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلغا، بڑے بڑے وکلا، بڑے بڑے مناطقہ، بڑے بڑے فلاسفہ تھک گئے، نہ تصور بالوجہ، نہ تصور بوجہ، نہ تصور بالکنہ، نہ تصور بکنہ، کہنے پر مجبور ہو گئے، سبحانہ ما اعظم شانہ، لا یحد ولا یتصور، لا ینتج ولا یتغیر، تعالی عن الجنس والجہاد۔ لیکن کیا کہا؟ پا پہنچ کر کے کسی مقام پر امام رازی جیسے نے، غزالی جیسے نے، کہ تو دل میں تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا، اب جان گئے ہم تیری پہچان یہی ہے، اب جان گئے ہم تیری پہچان یہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے قلب المؤمن بیت اللہ، 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 قلب المؤمن بیت اللہ۔ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے، اے میرے پیارو، دنیا کو اگر حلال طریقے سے کما رہے ہو تو بینک میں رکھو جائز، پرس میں رکھو جائز، لاکر میں رکھو جائز، الماری میں رکھو جائز، بریف کیس میں رکھو جائز، جیب میں رکھو جائز، گھر میں رکھو جائز، دکان میں رکھو جائز، لیکن دل میں مت رکھنا۔ کیوں؟ قلب المؤمن بیت اللہ، قلب المؤمن بیت اللہ، قلب المؤمن بیت اللہ، قلب المؤمن بیت اللہ۔ مؤمن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ اگر اس دنیا کی محبت تم نے اسے دل کے سودا کے اندر رکھ دیا، سودائے قلب میں ڈال دیا، تو گویا کہ تم نے دل کو نجیس کر دیا، ناپاک کر دیا، اور تم نے گویا کہ اللہ کے گھر کو نجیس میں مبتلا کر دیا، گندا کر دیا ہے۔ پھر ایسا گناہ تم بخشے نہیں جاؤ گے، یہ ایسا گناہ ہے کہ تم بخشے نہیں جاؤ گے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، لا یستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ۔ ایمان کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو دل کو ٹھیک کرو۔ ذکر ناسوتی، ذکر ملکوتی، ذکر جبروتی، ذکر لاہوتی، ذکر حدادی، ذکر قلندری، ذکر اللہ، ذکر سرمدی، ذکر جاروب القلب سیکھو اور لگاؤ ضربیں، پچیس پچیس ہزار تک اور لاکھوں لاکھ تک ہمارے بڑوں نے ضربیں لگائی ہے، اور لگا کر کے تب دل کو آئینہ بنایا ہے، دل کو آئینہ بنایا ہے۔ اور جب کوئی جاتا تو اس کے بعد ہاتھ پکڑ لیتے، کہتے بیٹا کیا کہا ہے، ابھی ایک ہی مصرع ہوا ہے، دونوں مصرع کہو تاکہ شعر مکمل ہو جائے گا۔ ایک اللہ والے تھے، جنگل بیابان میں رہتے تھے، ایک صاحب کو شوق ہوا، ملنے کے لیے جا رہے تھے، جاتے جاتے دیکھا کیا کہ جنگل بیان میں بہت اونچا محل ہے، اور جھاڑیاں بھی ہیں، خدام بھی ہیں، اور اس کے ساتھ بہت نقش و نگار بھی ہے، جانور بھی ہیں، بہت کچھ دکھائی دیا۔ تو خیال پیدا ہوا، نہ دائیں کوئی، نہ بائیں کوئی، نہ آگے کوئی، نہ پیچھے کوئی، کیا خیال پیدا ہوا، نہ مردانس کے دنیا دوست دارد، نہ مردانس کے دنیا دوست دارد۔ وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا دار ہو۔ یہ دنیا ہے، یہ تو دنیا دار ہے، اتنا عالیشان محل اور جھاڑیاں اور اتنے جانور اور اتنے حشم و خدم۔ گئے تو حضرت کی خانقاہ کھلی ہوئی تھی، حضرت ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جو ہی داخل ہوئے کہا السلام علیکم، آؤ آؤ بیٹا آؤ آؤ، ہاتھ پکڑا، سلام کے مسافہ کیا، اور ہاتھ پکڑ کے پکڑے رہ گئے، اور کہا کہ بیٹا ایک مصرع بنا ہے، شعر مکمل جب ہوتا ہے، جب دو مصرے ہوں، کیا کہا تم نے وہ بولو۔ اب اس کے پاؤں کے نیچے کی زمین کھسک گئی کہ میں نے جنگل بیابان میں سوچا تھا، زبان سے کہا بھی نہیں، یہاں اس آئینے پر آ کیسے گیا۔ تو جن حضرات نے ذکر ناسوتی اور ذکر ملکوتی اور ذکر جبروتی اور ذکر لاہوتی اور ذکر حدادی اور ذکر قلندری اور ذکر سرمدی اور ذکر الرا اور سلطان الاذکار جیسے اذکار سے اپنے قلب کو مجلہ کیا، مزکہ کیا، ماشاءاللہ آئینہ بنا دیا، تو چلتے پھرتے جب آئینہ کے سامنے سے کچھ گزرے گا تو آئینے میں تو عکس آئے گا ہی۔ اب تو کیمرہ آ گیا ہے، گزر کے دیکھیے، فوراً وہ کیمرہ کیچ کر لے گا، اور جب چاہے ریکارڈنگ نکال کر کے تلاش کر لیجئے، دیکھ لیجئے، ویسے اللہ والوں کے دل پر، ان کے آئینے پر عکس آ جاتا ہے۔ پاؤں کے نیچے کی زمین کھسک گئی۔ ہاں، اس کے بعد ہاتھ پکڑے ہوئے کہا کہ ارے بیٹا یہی کہا ہے نا کہ نہ مردانس کے دنیا دوست دارد، نہ مردانس کے دنیا دوست دارد، کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا دار ہو. تمہاری نگاہ میں یہ دنیا ہے، سنو، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر ہے یہ سب تم کو جو دکھائی دے رہا ہے یہ تمہیں جیسے دوستوں کی راحت کے لیے بنایا ہے دوستوں نے، اپنی راحت کے لیے نہیں. ورنہ تو اپنی چٹائی سبحان اللہ، اپنی چٹائی الحمدللہ، اپنی چٹائی ماشاء اللہ، یہ تمہاری راحت کے لیے ہے، اپنی راحت کے لیے نہیں. میرے بزرگوں، تو یہ دل پھر آئینہ بن جاتا ہے. تو لا یستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ، جب تک دل نہیں صحیح ہوگا ایمان نہیں ٹھیک ہوگا. ولا یستقیم قلب المؤمن حتی یستقیم اللسان. اب سنیے، یہ نظام باطن میں جو سب سے اہم ہے دل کا، وہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ نظام ظاہر کا سب سے اہم جز وہ جو زبان ہے، وہ زبان نہیں ٹھیک ہوگی. تو زبان کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ دل ٹھیک ہو جائے، اور دل کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ ایمان ٹھیک ہو جائے. ایمان کو ٹھیک کرنا ہو تو دل کو ٹھیک کرو، اور دل کو ٹھیک کرنا ہو تو زبان کو ٹھیک کرو. زبان کو ٹھیک کرو تاکہ دل ٹھیک ہو جائے، اور دل کو ٹھیک کرو تاکہ ایمان ٹھیک ہو جائے. میرے دوستو، یہ تینوں کا جوڑ ہے. آخر میں بات تو بہت آگے تک کے ہے، لیکن اب اذان کا وقت ہو گیا ہے. میرے بزرگوں، 3 سال کے بعد آپ کے اس خادم کی حاضری ہوئی. اس درمیان ہمارے بہت سے اکابر اور بہت سے اللہ والے جو اس مسجد میں مستقل تلاوت کرتے رہتے تھے، 5 نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، وہ رخصت ہو گئے. بالخصوص ابھی 2 روز پہلے ہم سب کے محسن اور کرم فرما اور علم کے پہاڑ، نسبت کے پہاڑ، اور بڑا اونچا مقام رکھنے والے، بڑی اونچی نسبت رکھنے والے حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ کے مخصوص شاگرد، اور آپ سبھی حضرات کے مسلح کہ کوئی بھی غلط بات دیکھتے تھے تو فوراً اصلاح کرتے تھے. پوری زندگی اس میں قرآن کریم کی تفسیر کی اور دعوت و تبلیغ کی نسبت پر بھی الحمدللہ انہوں نے پوری زندگی لگا دی. 40 سال سے حضرت مولانا سے آپ کا یہ خادم واقف، لیکن کبھی بھی تبلیغ کے خلاف کوئی جملہ میں نے نہیں سنا کہ حضرت مولانا نے تبلیغ کے خلاف کوئی بات کہی ہو. ہمیشہ بیچارے حمایت کرتے رہے، تائید کرتے رہے، بلکہ اسی نسبت پر یہاں آئے. لیکن اس کے ساتھ اصل جو ان کا کام تھا، یعنی علم اور اس کی اشاعت، اس سے بھی وہ دور نہیں رہے. الحمدللہ بہت کام کیا، بہت کام کیا، بہت کام کیا. اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. وہ بھی چند روز ہوا دنیا سے رخصت ہو گئے، دل بہت رنجور ہوا. لیکن میرے بزرگوں، بہت افسوس ہوا، لیکن میرے بزرگوں، یہ دنیا دار فانی ہے، ہر ایک کو ایک کے بعد جانا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کا نعم البدل آپ سب کو عطا فرمائے، اور ان کے جتنے ورثہ ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان کے پوتے ہیں، ان کی پوتیاں ہیں، خاندان والے ہیں، اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. سبھی حضرات 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سور اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد، اور 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد ایصال ثواب کر دیں. دعائے مغفرت 1 منٹ کی کر لی جائے. بسم اللہ. یا اللہ، جو کچھ ہم سب نے پڑھا ہے اس کا ثواب ہم سب مل کر کے حضرت مولانا یعقوب صاحب کی روح کو پہنچاتے ہیں. اے اللہ اس کے صدقے طفیل میں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ اپنی رضا اور محبت نصیب فرما، مرضیات پر چلنا آسان فرما۔ اے اللہ اس کووڈ میں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد یہاں کے نمازیوں میں جتنے نمازی اے اللہ جوار رحمت میں آپ کے پہنچ چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، بالخصوص حضرت مولانا یعقوب صاحب قاسمی کاوی کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما، اے اللہ تا حد نظر کشادہ فرما، اے اللہ ان کی نیکیوں کو حسنات کو قبول فرما، اے اللہ دینی محنتوں کو کاوشوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے سیاحت سے لغزشوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہر قسم کے حسنات کو قبول فرما، اے اللہ ہر طرح کی دینی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے لائن سے ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ دین کی مختلف لائنوں سے جو انہوں نے کام کیے ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما، اے اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رضا اور محبت ان کو نصیب فرما، اے اللہ ان سے تو راضی ہو جا، اے اللہ ان سے تو راضی ہو جا، اے اللہ ان سے تو راضی ہو جا، اے اللہ ان کی جتنی اولادیں ہیں، اے اللہ جتنے بچے پوتے پوتیاں ہیں، اے اللہ پوری فیملی کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان کے جانے کا جو غم ہے اے اللہ آہستہ آہستہ اس غم کو دور فرما، اے اللہ صبر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مسجد کی جس انداز سے وہ تربیت فرماتے تھے تفسیر بیان کرتے تھے، اے اللہ ان سب اعمال کو قبول فرما، ان کے نمازوں کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، ذکر و اذکار کو قبول فرما، اے اللہ اب خصوصی فرض شامل حال فرما، اے اللہ خصوصی فضل شامل حال فرما، اے اللہ خصوصی کرم شامل حال فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔